بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. رمضان کے پانچویں دن کی دعا میں خدا کی بارگاہ میں تین درخواستیں پیش کی جا رہی ہیں. پہلی یہ کہ اے خدا، مجھے استغفار کرنے والے لوگوں میں سے قرار دے. دوسری، اے خدا، اس دن مجھے صالح اور مطیع بنا دے. اور تیسری دعا کہ اے خدا، آج کے دن مجھے اپنے قریبی دوستوں میں سے شمار کر. پہلی دعا جو آج کے دن خدا کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اے خدا، یہ مہینہ جو کہ استغفار کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مجھے یہ توفیق دے کہ میں مستغفرین میں سے شمار ہوں. استغفار یعنی گزشتہ گناہوں کی بخشش. کس طرح سے صرف استغفر اللہ کہہ کے، صرف زبان پر ہم توبہ کے الفاظ جاری کریں، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر کچھ تھپڑ لگا لیں، کیا یہ استغفار کے لیے کافی ہے؟ زبانی استغفار یا کچھ اعمال انجام دے کر استغفار کر لینا کافی نہیں ہے. امیر المومنین اس بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ استغفار بلند مرتبہ انسانوں کا درجہ ہے. یعنی استغفار کوئی عادی چیز نہیں ہے کہ انسان ہر روز گناہ انجام دے، ہر روز گناہ کرے، خدا کی نافرمانی کرے اور پھر ہر روز خدا کے سامنے یہ کہے استغفر اللہ، اے خدا میں نے غلط کیا، اور پھر دوسرے دن وہی گناہ انجام دے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ بلند مرتبہ انسانوں کا درجہ ہے. یعنی استغفار کرنے والا حقیقتاً اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، یہ ایک بلند مقام رکھتا ہے، یہ سہون ایک غلطی انجام دیتا ہے لیکن اس غلطی کا احساس اسے ہو جاتا ہے. جب احساس ہوتا ہے کہ میں نے پروردگار عالم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے حضور معصیت کی ہے، تو اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں آتا ہے اور پھر بارگاہ میں آ کر پشیمان ہو کر، نادم ہو کر استغفار کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ استغفار بلند مرتبہ انسانوں کا درجہ ہے جس کے چھ مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ، جو کچھ گزشتہ کیا ہے، جو گناہ انجام دیا ہے، اس پر ندامت اور شرمندگی. میں نے جھوٹ بولا، میں نے کسی کو اذیت کی، لیکن اے خدا میں اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں. دوسری چیز جو کہ استغفار میں شامل ہے وہ یہ کہ ترک گناہ کا قطعی ارادہ. اے خدا میں نے جھوٹ بولا، اذیت کی، لیکن میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس گناہ کو دوبارہ انجام نہیں دوں گا. تیسرا مرحلہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی. اگر میں نے گناہ کے دوران لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہے تو میں ان کے حقوق کو واپس کروں گا. علی ابن حمزہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد ہے. اس کا ایک دوست جو کہ بنو امیہ کی خدمت پر مامور، ایک دن وہ کہتا ہے کہ علی ابن حمزہ، میں چاہتا ہوں کہ امام کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنے گناہوں کی توبہ کروں. علی ابن حمزہ اس کو امام کی خدمت میں لے جاتے ہیں. وہ اپنی داستان بیان کرتا ہے کہ میں ان کی خدمت پر مامور تھا اور اس دوران میں نے بڑی ثروت کمائی، بہت مال کمایا، لیکن اب میں اپنے اس گناہ پر پشیمان ہوں، نادم ہوں. کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے کہ میری توبہ، میری استغفار قبول ہو جائے؟ امام کہتے ہیں کہ ہاں، ایک راستہ ہے، لیکن وہ بہت سخت راستہ ہے. کیا تم اس راستے کو قبول کرو گے؟ کہتا ہے میں جو آپ کہیں گے قبول کروں گا. امام کہتے ہیں کہ جو دولت، جو ثروت تم نے کمائی ہے، اگر اس دولت کے حقدار موجود ہیں، ان کو تم جانتے ہو، تو اس دولت کو واپس پلٹاؤ، حقدار کو اس کی دولت واپس دے دو، اور جن کو تم نہیں جانتے، ان کی طرف سے اس دولت اور ثروت کو صدقہ کر دو. اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں. یہ شخص سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ میں تیار ہوں، اور واپس آ کر ایسا ہی کرتا ہے. جن لوگوں کو جانتا تھا ان کو ان کی دولت واپس پلٹا دی، اور جن لوگوں کو نہیں جانتا تھا ان کی طرف سے صدقہ کر دیا. علی ابن حمزہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا یہ حال ہوا کہ اس کے اوڑھنے، پہننے اور کھانے کا انتظام بھی ہمیں کرنا پڑا. جب اس نے دولت و ثروت واپس کر دی تو پھر فقیر ہو گیا. یہ شخص مریض ہوتا ہے. علی ابن حمزہ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جان کنی کے عالم میں ہے، آخری وقت ہے. اس آخری وقت میں جان کنی کے عالم میں کہتا ہے، وفا واللہ صاحبک، اے علی ابن حمزہ، جو تمہارے صاحب، جو تمہارے امام نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. کچھ عرصے کے بعد علی ابن حمزہ امام کی خدمت میں جاتے ہیں. جیسے ہی امام علی ابن حمزہ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا علی، وفینا لصاحبک، ہم نے جو وعدہ تمہارے دوست سے کیا تھا ہم نے اس کو پورا کر دیا. اس نے اپنا کام کیا اور ہم نے جو جنت کی بشارت اسے دی تھی وہ ہم نے اسے دلوا دی. تین چیزیں، استغفار، تین مرحلے ابھی تک ہم نے بیان کیے کہ امیر المومنین نے کہا کہ استغفار کے چھ مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ، جو کچھ کیا ہے، جو گناہ انجام دیا ہے، اس پر نادم اور پشیمان ہو. دوسرا، ترک گناہ کا قطعی ارادہ رکھتا ہو. تیسرا، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرے. چوتھا، ترک شدہ واجبات کا جبران کرے. اگر نماز قضا ہوئی ہے، اگر روزہ قضا ہوا ہے، تو اس واجب کو انجام دے، قضا بجا لائے. پانچواں مرحلہ، اگر اس نے حرام کھایا ہے تو اس کھانے سے جو گوشت اس کے جسم پر پروان چڑھا ہے، اس گوشت کو ختم کرے. یعنی اتنی بھوک اور پیاس برداشت کرے کہ وہ گوشت اس کے جسم سے زائل ہو جائے جو حرام کھانے کی وجہ سے اس کے جسم پر چڑھا تھا. استغفار کا چھٹا مرحلہ، جتنی معصیت کی لذت اٹھائی ہے اتنی ہی اطاعت میں اپنے جسم کو سختی سے گزارے. معصیت ایک جز وقتی لذت انسان کو دیتی ہے، تھوڑی دیر کی لذت انسان محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پوری عمر کی پشیمانی. انسان اگر اس لذت کو محسوس کرے تو خدا کی اطاعت میں اس کو اپنے جسم کو اتنا سختی سے گزارنا چاہیے جتنی دیر اس نے لذت محسوس کی۔ امیر المومنین نے یہ 6 مرحلے استغفار کے بیان کیے۔ آج کی دعا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہم اجعل فیہ من المستغفرین، اے خدا ہمیں استغفار کرنے والوں میں قرار دے۔ حقیقی استغفار کرنے والے وہ ہیں جو ان 6 مرحلوں پر کاملاً عمل کریں۔ دوسرا فراز اس دعا کا آج کے دن 5ویں دن کی دعا کا دوسرا حصہ، جس میں درخواست کی جا رہی ہے کہ وجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین، اے خدا مجھے اپنے صالح اور قانت بندوں میں شمار فرما۔ صالح بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی عادت بن چکا ہو نیک اعمال، اب اس کی عادت بن چکا ہے۔ قانت بندہ وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت عارضی نہ ہو بلکہ دائمی ہو۔ قرآن نے حضرت ابراہیم کو قانتین میں شمار کیا، ارشاد ہوا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا۔ ابراہیم ایک امت تھے، ایک انسان نہیں تھے، ایک امت تھے، اللہ کے لیے متی، دائمی متی تھے اور انحراف سے دور تھے۔ ابراہیم کی اطاعت عارضی نہیں تھی، دائمی تھی۔ بدترین دور میں ابراہیم نے خدا کی عبادت اور اطاعت کی ہے، وہ دور جب بت پرستی عام ہو، جب لوگ بت پرستی کے خلاف سننا نہ چاہیں۔ ابراہیم نے اس وقت وحدانیت کا پرچم بلند کیا ہے، اس وقت حق کی آواز اٹھائی ہے۔ ابراہیم اس سخت وقت میں بھی خدا کے مطیع اور فرما بردار تھے، جب آتش نمرود میں آپ کو پھینکا جا رہا تھا، ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر پھینکا گیا، ابراہیم فضا میں بلند ہیں، جبرائیل آتے ہیں، پوچھتے ہیں ابراہیم حل لک من حاجتن، اے ابراہیم تمہارے پاس کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں اما الیک فلا، میرے پاس حاجت ہے، میری حاجت ہے، لیکن تجھ سے نہیں اپنے پروردگار سے۔ ابراہیم کی اطاعت اتنی دائمی ہے کہ اس مشکل ترین وقت میں صرف اور صرف اپنے پروردگار کو پکارنا چاہتے ہیں، اس سے مدد مانگنا چاہتے ہیں۔ اے خدا آج کے دن مجھے اپنے صالح اور قانت بندوں میں سے قرار دے جو ہمیشہ تیری عبادت اور اطاعت میں مشغول ہیں۔ آج کے دن تیسری دعا جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ وجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین، اے خدا اپنی محبت اور مہربانی کے واسطے اے ارحم الراحمین آج کے دن ہمیں اپنے مقرب دوستوں میں قرار دے۔ ہمیں اپنے اولیاء میں سے، ایسے اولیاء جو تیرے قریب ترین اولیاء ہوں، ان میں سے قرار دے۔ اولیاء جس کا مادہ ولایلی ہے، ولایلی یعنی ایک کے پیچھے دوسرا، دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اے خدا مجھے ایسا دوست قرار دے کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی حجاب، کوئی مانے رکاوٹ نہ بن سکے۔ اے خدا میرا نور معرفت اتنا زیادہ ہو کہ میں تمام حجاب ختم کرتے ہوئے تیرے قریب ترین مقام پر پہنچ جاؤں، جہاں پر میں تیرا مشاہدہ کر سکوں۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا اے علی اتنی عبادتیں کرتے ہو، کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ مولا نے کہا کہ علی بغیر دیکھے کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ کہا کہ تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ علی نے کہا ہاں۔ کہا کیسے دیکھا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کو اپنی ظاہری بصارت سے نہیں بلکہ اپنی دل کی بصارت سے دیکھا ہے، اپنے خدا کو دل کی روشنی سے مشاہدہ کیا ہے، اسی لیے میں خدا کی اتنی عبادت کرتا ہوں. اے خدا، مجھے اپنے اولیاء میں سے قرار دے. اولیاء خدا کی پہچان کیا ہے؟ امیر المومنین خطبہ حمام میں کہتے ہیں کہ قلوبہم محزونہ و شرورہم، قلوبہم محزونہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی قلوب خدا کی یاد سے محزون ہیں. یہ خدا سے ملنا چاہتے ہیں. اگر اجل ان کے لیے معین نہ ہوتی تو یہ ایک لمحے اس دنیا میں نہ رہتے. وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَ، ان کے شر سے لوگ محفوظ ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ لوگوں کو اذیت پہنچائیں. دو دن پہلے ہم نے دعا کی کہ اے خدا، ہمیں فریب سے دور رکھ، ہمیں ایسی ہوشیاری نہ دے جو دوسروں کو نقصان پہنچائے. مولا کہتے ہیں کہ اولیاء خدا وہ ہیں جن کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. قرآن جو نشانی بیان کر رہا ہے کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا وہ ہیں جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ دنیاوی غم میں محزون ہوتے ہیں. ہم معصومین کی بات کیا کریں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ وہ جنہوں نے معصومین سے قصب فیض کیا، ان کی بات اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو انہی لوگوں میں ایک ذات خمینی بت شکن کی ذات ہے. کتنا خوف، کتنی سختیاں، کتنی پریشانیاں، لیکن ان تمام مسائل، مشکلات، یہاں تک کہ 8 سالہ جنگ، یہ سب کچھ ہوا، بمباری ہوئی، میزائل آئے، سب کچھ ہوا، لیکن ایک جملہ آپ نے اپنی آخری عمر میں کہا کہ واللہ، خدا کی قسم، اپنی پوری عمر میں کسی بھی وقت کسی چیز سے میں نے خوف محسوس نہیں کیا، کبھی کسی چیز سے میں نہیں ڈرا. یہ اولیاء خدا کی پہچان ہے کہ وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کسی سے ڈرتے ہیں، کسی سے خوف کھاتے ہیں، تو وہ پروردگار کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا آج کے دن ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے اولیاء مقرب، اس کے قریبی ترین دوستوں میں شمار ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.